بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سر آپ کا سوال پہلا یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے چونکہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس وقت صرف اور صرف سورۃ یاسین کو پڑھ لیں؟ یہ چونکہ اس کا پڑھنا آسان ہوتا ہے تو کیا یہی کافی ہے؟ مجھے جو سمجھ آئے فجر کی نماز کے بعد آپ نے کہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ فجر کی نماز کے بعد اگر ٹیکسٹ یہی ہے جی، لیکن سسٹر ایسے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی فجر کے بعد جو ہے وہ کیا جائے سورۃ طلوع ہونے تک تو اس کی فضیلت موجود ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے مقدم ہیں وہ چیزیں جو مسنون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو صبح و شام کی دعائیں ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہے اگر وہ اس ٹائم پڑھی جائیں۔ جو صبح و شام کی دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو دعائیں مل جائیں گی، آخری تین سورتوں کو تین بار پڑھنا، اسی طرح جو ہے آیت الکرسی کا پڑھنا، اسی طرح جو ہے وہ اسبحنا واسبحن الملک للہ یہ دعا پڑھنا، اسی طرح جو ہے وہ سید الاستغفار پڑھنا، یہ جتنی دعائیں آئی ہیں ان کا جو ہے وہ پڑھنا جو ہے یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، پہلے اس کو فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو ہے جی حسن مسلم میں ہے، اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو کریں اس کی فضیلت ہے، کوئی مسئلہ۔ لیکن یہ جو ہے نا، یعنی اس طرح کوئی روایت کی جاتی ہے سورۃ یاسین کا صبح فجر کے ٹائم تلاوت کرنا، ویسے تو آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن سورۃ یاسین کا جو ہے صبح فجر کے ٹائم تلاوت کرنا اور اسے جو ہے وہ کوئی برکت والی سمجھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے سورۃ ویسے آپ جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح جس سورت کو چاہے پڑھ سکتے ہیں، سورۃ یاسین کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو سورۃ یاسین کا فجر کے بعد پڑھنا، اس کی یہ کہنا کہ یہ کوئی سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے پڑھے اس انداز سے جی یاسین پر زور دیتے ہیں جی، تو یہ اگر کوئی انسان اس کو سنت سمجھ کے اس طرح کر کے پڑھتا ہے تو یقیناً یہ بدعت ہو سکتا ہے۔ یعنی ویسے عام روٹین میں انسان پڑھ رہا ہے تو سورۃ یاسین بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ اس کی فجر کے بعد پڑھنے سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے فضیلت بتائی ہوئی ہے، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی رہا فجر سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، وہ تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں 24 گھنٹے میں جب چاہیں جیسے چاہیں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ فجر سے پہلے قرآن مجید پڑھنا جو ہے وہ کوئی منع ہے، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں جی۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو دوسرا سوال ہے وہ ہے سسٹر کہ انسان جب اپنی اولاد کو ہدیہ دیتا ہے تو وہاں پہ اسے حکم ہے کہ وہاں مساوات کرے، عدل اور انصاف کرے، جب والدین کی طرف سے اولاد کو جو ہے صدقہ دیا، یعنی اولاد کو جو ہے وہ ہدیہ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، تو اولاد میں انصاف کرنا لازم ہے۔ باقی رہا انسان نے اپنے کسی قریبی کو کوئی ہدیہ دینا ہے تو وہاں جس کے ساتھ اس کا جیسا تعلق ہے دے سکتا ہے، اب یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ایک قریبی کو جو ہے وہ اس طرح کا دیا ہے تو دوسرے کو بھی دینا ضروری ہے، وہاں پہ انسان کو جیسے جو لگتا ہے وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی جو بھی اس کو بہتر لگتا ہے جس کو دینا وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو تھوڑا دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو اچھا دے دے، کسی کو کم دے دے، بس جیسے کوئی توفیق ہوتی ہے دے دیا جائے، لیکن جو برابری کا حکم ہے وہ ہے اولاد میں، جب اولاد میں دینا ہے تو وہاں جو ہے انصاف کرنا لازم ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جی۔ یہ تھے آپ کے دونوں سوال۔ جی آپ ٹیکسٹ میں لکھ لیجئے، اگر واقعتاً آپ کے پاس مائک نہیں ہے تو آپ ٹیکسٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا. جی سسٹر قمر ہمارے پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر سر. پوچھنا یہ تھا کہ پچھلی دفعہ آپ نے بتائے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال گرے ہو گئے تھے تو سورہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے کہ یہ دو سورہ ہیں جن کی وجہ سے ان کے بال گرے ہو گئے، تو وہ ایک تو سورہ ہود کی کون سی آیات ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ والے دن جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور بھی دوسری کوئی سورہ وغیرہ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے جمعہ والے دن؟ بس یہ مجھے پوچھنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
جی جو میں نے سورت ہود میں بتایا تھا سورت ہود کے متعلق، اور اس کی آیت ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك، سورت ہود کے متعلق فاستقم کما امرت ومن تاب معك، یہ ہے وہ آیت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ دین پہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے پختہ ہو جائیں، استقامت کے ساتھ جو ہے اس پہ جو رہیں. سورت ہود کی آیت فاستقم کما امرت ومن تاب معك 112 نمبر جو ہے وہ آیت ہے، 112 نمبر سورت ہے. جی دوسرا جو ہے جی اور دوسرا جو سورت جمعہ والے دن جو ہے وہ سورت کہف ہی کو پڑھا جاتا ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون یا سنت میں ثابت ہے. لیکن یہ ہے نہیں، اس میں بال کا گرے ہونے کا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شیبتنی ہود، شیبتنی ہود، مجھے جو ہے وہ سورت ہود نے جو ہے وہ پورا کر دیا. یہ الفاظ ہیں، اب اس کا جو بھی معنی لیا جائے، شیبتنی ہود الفاظ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے. جی اللہ ایک منٹ صرف. جی ایک منٹ صرف، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. ایک منٹ صرف آپ لوگ ہولڈ کیجیے گا. پر میں اس روایت کو تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت شیبتنی ہود کہ مجھے جی یہ برر حسن درجے کی روایت ہے شیبتنی ہود کہ مجھے ہود نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا، اور اس کی آیت جو آتی ہے وہ یہی ہے کہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ جی عفواً عفواً مجھے نہیں پتا چلا، میں دوسری طرف حدیث کو دیکھ رہا تھا تو میری طرف نہیں پتا چلا کہ میری جو ہے وہ آواز جاتی رہی ہے. جی سورت ہود کا میں بتا رہا تھا، اور اس میں جو یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیبتنی ہود کہ سورت ہود نے مجھے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا. بہرحال یہ روایت جو ہے وہ بہت سندوں سے اس کی روایت کیا گیا ہے، اور کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی اسناد ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کا جو خلاصہ نکالا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام اپنے طرق اور شواہد کی بنا پر حسن درجے کو شاید پہنچ جاتی ہے. یہ ہے ساری بات کا خلاصہ، برف بوڑھا کر دیا یہ الفاظ ہیں. اس کا تھوڑا سا یہ معنی لینا کہ بال گرے ہو گئے یا بال وائٹ ہو گئے، واللہ اعلم. بر الحدیث کا معنی یہ ہے کہ مجھے سورت ہود نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا، اور اس کی آیت جس کی طرف اشارہ موجود ہوتا ہے وہ یہی ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك. جی یہ ہے اس کا جو ہے وہ سورت کا یعنی حدیث کا مفہوم. مجھے شیبت نہیں ہو, بالوں کا گرے ہونا یا وہ اس میں ذکر نہیں ہے, اصل چیز ہے بوڑھا ہونا. جی جزاکم اللہ احسن. یہ ہے آپ کا پہلا سوال. دوسرا آپ کا سوال جو یہ تھا, دوسرا آپ کا جو سوال یہ تھا کہ جمعے کے دن سورت کہف کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھنا بھی مسنون ہے؟ نہیں, سورت کہف کا پڑھنا تو مسنون ہے, باقی عام روٹین میں جو بھی دن اور رات میں سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے صبح اور شام کی دعاؤں میں ہیں, تو اس طرح کر کے ہیں, باقی کوئی خاص اور ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کوئی خاص سورت جو ہے وہ کی جائے. جزاکم اللہ احسن. جی کسی نے سوال کرنا ہے تو آپ لوگ یہ مائک کا آپشن دیا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے پوچھ سکتے ہیں سوال. جی بھائی احمد بھائی جنہوں نے ایڈریس کیا مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جیسے سر ہیں بھائی ہیں آپ کی طرف سے آواز نہیں آئی ہے, آپ مائک دوبارہ لیجئے اور بات کر لیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو روزہ جو ہے وہ بھی آدھا گزرا اور پیریڈ شروع ہو جائیں تو اس روزے کا کیا حکم ہے؟ وہ روزہ ختم ہو جائے گا, اس کا پھر روزے کی بعد میں قضائی دینی ہوگی, وہ روزہ جو ہے وہیں پہ ختم ہو جائے گا, چاہے آدھا ہوا ہے چاہے آدھا گھنٹہ باقی رہتا ہے یا گھنٹہ ہے یا گھنٹہ, یعنی جب بھی دن میں روزے کے افطاری سے پہلے پہلے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ روزہ شمار نہیں ہوگا. جی اس کی جو ہے وہ قضائی دینی ہوگی باقی روزوں کے ساتھ. دوسرا جو آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم لفظ بولتے ہیں خدا گواہ ہے, اللہ گواہ ہے, اللہ شاہد ہے. دیکھیں یہ لفظ انسان اگر قصد سے ارادے سے بولتا ہے تو یہ قسم کے مترادف ہے. جی قسم کے مترادف ہے کہ انسان, اور اگر انسان جو ہے وہ ایسے ہی اپنے اس میں بولتا ہے یعنی تکیہ کلام میں یا گفتگو کے اسلوب میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ مواخذہ نہیں کرے گا, لیکن اس سے بچنا چاہیے. انسان ایسے ہی ہر چیز میں بول دے خدا گواہ ہے اللہ گواہ ہے اس طرح جو ہے, اور اگر انسان دل سے پختہ کر کے بولتا ہے تو یہ قسم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر یعنی 89 میں ساتویں سپارے کے شروع میں, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, کہ جو لغو میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مؤاخذہ نہیں کرتا ہے, لیکن جب انسان کوئی پختہ دل سے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ جو ہے وہ مؤاخذہ کرتا ہے, اور اس پر جو ہے اگر تو صحیح بات ہے تو پھر جو ہے اس کا آئندہ کے لیے اگر وہ قسم ہے تو اس کا جو ہے نہیں پورا کر پائیں گے تو یہ قسم ہے, یہ اس کا کفارہ ہے. تو بہرحال لفظ اللہ گواہ ہے اللہ شاہد ہے یہ ہے, تو یہ جو لفظ ہوتا ہے انسان کو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے زیادہ جو ہے اس کو, یعنی عام اگر بہت ہی انسان اللہ شاہد ہے اللہ گواہ ہے اس سے بچا جائے. لیکن یہ کہ انسان اگر کوئی بول دیتا ہے اس کے کسی بات میں تو اس کا کوئی ہم یہ تھوڑا سا کہنا مشکل ہے کہ اس پہ جو ہے کوئی گناہ ہوگا. باقی رہا کہ ایک لفظ خدا کا کیا حکم ہے, کیا لفظ خدا ہم بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں؟ لفظ خدا دیکھیں، جو لفظ خدا ہے جی، لفظ خدا کا جو ہے اس کا واللہ اعلم، جو دیکھیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ انسان کیا سمجھ کے بولتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. ویسے یہ لفظ خدا جو ہے فارسی لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے خود آنے والا. خود آ سے ہے، خود جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، اور آ جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے فارسی میں، اور یہ دونوں مل کر فارسی میں اسم فعل سماعی بنتا ہے، اسم فاعل سماعی. اگر کوئی فارسی کی گرامر جانتا ہے تو اس میں اس کو پتا ہوگا کہ فعل ماضی اور فعل امر مل کر کیسے اسم فاعل سماعی بنتے ہیں. تو خود آنے والا، خود آنے والا. اب رہا کہ یہ اس کا لفظی معنی ہے، باقی رہا کہ دیکھیں ہر قوم میں کچھ اس کی اپنی زبان میں الہ اور معبود کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک قوم میں الہ اور معبود کے لیے کوئی لفظ بولے جاتے ہیں. جیسے انگلش میں گاڈ بول دیا جاتا ہے، ایسے ہی اردو میں خدا بول دیا جاتا ہے. جی، تو یہ اگر تو اس کا معنی سے صحیح جگہ پہ استعمال بولا جائے صحیح ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگوں نے لفظ خدا اس لیے اعتراض کیا ہے کہ لفظ خدا کا معنی ہے خود آنے والا، اور اللہ تعالیٰ تو اول آخر ہے، وہ تو آیا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا. یہ آنے والے کا جو چیز ہے، لیکن واللہ اعلم کہ جب ہم لفظ خدا بولتے ہیں تو اس سے مفہوم ایک لیتے ہیں الہ اور معبود کا. تو جب ہم یعنی جب ہم الہ اور معبود کا مفہوم لے رہے ہوتے ہیں تو یہ لفظ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یا بہتر یہی ہے کہ اللہ کے ان ناموں میں سے کوئی نام بولا جائے جو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں. اللہ حافظ، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت لفظ خدا بولا جائے. لیکن اگر بولا جاتا ہے تو ہم اس کو یعنی کسی اور ایسے یعنی کوئی بہت بڑا اس پہ نہیں لگا سکتے ہیں فتویٰ کہ یہ جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے یا جرم ہو گیا ہے. واللہ اعلم، یہ جو ہے یعنی اس طرح نہیں کہہ سکتے، لیکن بچنا یقیناً بہتر ہوگا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی، یہ جو ٹیکسٹ میں سوال کیا گیا تھا، نمبر ایک کے جو پہلا تشہد ہوتا ہے دو رکعتوں کے بعد جس میں تیسری رکعت کے لیے اٹھا جاتا ہے، اس تشہد میں درود شریف پڑھنا چاہیے یا التحیات پہ ہی کافی ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جو درمیان والا تشہد ہوتا ہے اس میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم میں موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تشہد میں دروشی پڑھنا اور دعائیں پڑھنے کا بھی ذکر موجود ہے. تو پہلے تشہد میں التحیات کے بعد دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کھڑے ہو جاتے ہیں التحیات پڑھ کر تو وہ بھی جائز ہے. وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ التحیات پڑھ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو پڑھنا جائز ہے درود شریف اور دعائیں، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے پہلے تشہد میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو آپ کو سجدہ صاحب پڑ جائے گا، ایسی کوئی روایت یا ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جی، اس کے بعد جو ٹیکس میں سوال ہیں اس کو میں بعد میں لیتا ہوں. جی، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید سر، آپ کی آواز جو ہے وہ چلی گئی ہے، آپ دوبارہ مائک پہ ہیں، بات کریں، آپ کی آواز ابھی نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کا تو میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے؟ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئی ہے. سلام ہونے کے بعد آپ کی آواز غائب ہو جاتی ہے. آپ ایسا کریں، آپ کی سلام کرتی ہیں تو آپ کی آواز آتی ہے لیکن فوراً غائب ہو جاتی ہے. آپ دوبارہ جو ہے وہ سلام لے کے مسلسل بات کریں تو آتی ہے. جی ہمیں آتی ہے. چلیں آپ ایک بار پھر ٹرائی کر لیں، تو پھر میں دیکھتا ہوں، اگر نہ ہوا تو پھر میں ری لوگ ہوتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کی طرف سے آواز نہیں آئی ہے. میری آواز ابھی تو آپ لوگوں میں پہنچتی، ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ جی بھی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ آواز پہنچتی ہے. جس جنہوں نے سوال کیا تھا ان کا جو ہے سوال جو ہے وہ میں نہیں دیکھ سکا ہوں. اگر وہ اس وقت روم میں موجود ہیں اور میری آواز سن رہی ہیں تو دوبارہ آپ ہینڈ ریز کر لیجئے، آپ دوبارہ سوال کر لیجئے. میری آواز جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ پہنچ رہی ہوگی. انشاءاللہ جی سسٹر آپ ہیں جی, آپ تھوڑا سا جن لوگوں کے ٹیکسٹ میں سوالات تھے, سوری وہ میرا ٹیکسٹ سارا نکل گیا ہے, تو کسی کے سوال تھے تو وہ دوبارہ آپ کر لیں تو پھر میں جواب دے دوں گا. جی سسٹر آپ میک پہ آ جائیے. جی سسٹر آپ کا جو میں پہلے جلدی سے بتا دوں, آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 6 سال کی جو ہے وہ بیٹی تھی, تو اس کو جو ہے آپ کی سسٹر ان لا نے جو ہے وہ لے لیا تھا, اور بعد میں وہ واپس جو ہے وہ آپ کی سسٹر ان لا کا جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی یا وہ جو ہے واپس آ گئی آپ کے پاس, تو اب آپ کی وہ 6 ایئر کی جو ہے وہ جو بیٹی ہے اس کی جو جیولری انہوں نے اس کو دی ہوئی تھی, تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو سسٹر ایسا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگی. جی اس کے جو ہے وہ زکوٰۃ اس پہ جو ہے دینا ہوگی اگر اس پہ جو ہے گزر جاتا ہے تو. جی اس کو جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ دینا ہوگی. اللہ آپ کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے. اس جیولری پہ کون سے؟ جی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. جس سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا پہلے آپ اپنا سوال کر لیجیے. جی روزے جو چھوٹ جاتے ہیں ان کا جو ہے وہ صرف روزے ہی رکھنے ہوتے ہیں, جو مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزے ہی رکھنے ہوتے ہیں, لیکن اگر روزے نہ رکھ سکتے ہوں مخصوص ایام کی وجہ سے چھوڑے ہوئے تو پھر ان کی جگہ پہ فدیہ دے دیا جاتا ہے. یعنی ایک کام ہوتا ہے دونوں نہیں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں فدیہ دینا ہے اور بعد میں جو ہے اس کا جو ہے وہ روزے بھی رکھنے ہیں. میری آواز پہنچ رہی نا آپ لوگوں تک؟ میری آواز پہنچ رہی آپ لوگوں تک؟ جی تو امید ہے کہ اسی طرح آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں روزہ جو ہے وہ یعنی اصل روزے رکھنے ہیں, جب وہ بعد میں بھی روزے نہ رکھ سکتے ہوں تو پھر اس کا جو ہے فدیہ دے دیا جائے. وہ یہ نہیں ہے کہ فدیہ ان کا ابھی جو ہے دینا ضروری ہوگا. اور جنہوں نے سسٹر جنہوں نے یہ ٹیکس میں پہلے سوال کا تو میں نے جواب دے دیا تھا, سسٹر جنہوں نے پرائیویٹ میں سوال کیا ہے یا جو یہ ٹیکس میں سوال آیا ہے ذہن رکھ لیں کہ یہاں پہ میں نے کافی تفصیل کے ساتھ کچھ دن پہلے اس پہ بات کی تھی. اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ سورت التوبہ کی آیت نمبر 60 پہ جو ہے وہ میں نے بات کی ہوئی ہے آج سے چار پانچ دن پہلے, تو اس درس کو آپ سن سکتے. خلاصہ یہ ہے کہ سونے پر زکوٰۃ دی جائے گی, اور سونے پہ گولڈ پہ زکوٰۃ جو ہے اس کی جتنی قیمت ہے اس کی قیمت لگا کر اس کا جو ہے 2.5 کے حساب سے آپ جو ہے اس کی, مثلا اگر جو ہے اس وقت گولڈ کی قیمت کتنی جا رہی ہے ایک تولے کی, آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ تو ہوگا اگر ڈالر میں دیکھیں تو کتنی جا رہی ہے. ایک بات کو سمجھانے کے لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں, تو جتنی بھی جا رہی ہے جی اس قیمت کا جو یعنی ایک تولے کی قیمت ہے اس پہ جو ہے مثلا $500 کا ایک تولہ ہے مثال کے طور پہ, تو $500 کا اگر ایک تولہ ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کا دیکھ لیں کہ 2.5 کتنا بنتا ہے. جی 2.5 کتنا بنتا ہے تو اس کا جو ہے آپ زکوٰۃ دے دیں. تو جی تو بہرحال یہ ہے کہ ہاں یہ ہی اس کا جو بنتا ہے ایک تولے میں سے اتنا جو ہے وہ دینا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے کے پاس تقریباً 7 تولے کے قریب سونا ہو اور سال گزر گیا ہو تو تب اس پہ یہ زکوٰۃ آتی ہے. اگر 7 تولے سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے, فرض نہیں ہے, ہاں لیکن دے سکتے ہیں. جن کا جو ہے پرائیویٹ میں سوال ہے سے سب جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, جی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کا جو ہے یعنی وہ لوگ ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو فقیر ہیں, جو نمبر ایک فقیر جن کے پاس بالکل کچھ نہ ہو, نمبر ایک مسکین جن کے پاس کچھ ہو تو صحیح لیکن ان کا صحیح طرح گزارا نہ ہو سکتا ہو, نمبر تین وہ لوگ جو زکوٰۃ یا اس کو جو ہے جمع کر کے تقسیم کرتے ہیں, ان جو ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا بتایا ہے, ایسے ہی مسافر ہیں, ایسے ہی غیر مسلم جن کو اسلام کے قریب کرنا ہو, اور ایسے ہی جو قرض خواہ ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے ان کا قرضہ دور کرنے کے لیے, جو مجبوراً نہ کر کسی صورت میں نہ کر پا رہے ہوں, اور ایسے ہی مسافر جو ہوں جو اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہوں ان کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ, یعنی سفر پہ ہوں اور وہاں انہیں ضرورت پڑ جائے تو, اور اگرچہ اپنے گھر میں ان کے پاس بہت کچھ ہو لیکن سفر کی وجہ سے کچھ ان کے پاس گم ہو گیا ہو, کوئی ایسی ہو گیا ہو, تب بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ آٹھ جگہیں ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہوئی ہیں. مسجد میں جا کر فرض نماز کے بعد جو ہے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں, دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں, دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی بھی ہو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں, حتیٰ کہ بیوی خامد کو بھی دے سکتی ہے اگر خامد محتاج ہو, ضرورت مند ہو, غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اگر اس کو اسلام کے قریب لانے کا جو ہے وہ مقصد ہو تو. جی, اور ایسے ہی جو آپ کا سوال اور تھا کہ مسجد میں جب یا جمعے والے دن جب ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد کتنی جو ہے وہ سنتیں وغیرہ پڑھنی ہوتی ہیں, جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں تو کم از کم دو رکھتے ہیں, زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر دو لازمی پڑھنا ہوتی ہیں, انہیں سنت کہیں نفل کہیں جو مرضی کہیں پر پڑھنا ہوتا ہے. جمعے کی نماز کے فرضوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پڑھنا بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چار پڑھنا بھی ثابت ہے, لیکن چار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کے بعد پڑھی جائیں گی تو وہ دو دو کر کے جو ہے وہ پڑھی جائیں گی, دو دو کر کے, تو یعنی دو دو کر کے چار پڑھنا بھی ثابت ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ صرف دو رکھتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, دونوں جو ہیں وہ ثابت ہیں. جی سسٹر, جنہوں نے ہینڈ ریس کیا پہلے آپ مانگ پہ آ جائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
سر آج کل کچھ میلز ہمیں موصول ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے کہ بیوی آمنہ کے حوالے سے نے کہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا, جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا, بکریاں چرن جاتی تو بکریاں میرے پیچھے آتی, کنویں سے پانی نکالے آتے تو پانی اوپر آ جاتا, مطلب یہ تھا کہ ہر طرح میں آسانی ہو جاتی ان کو, اور جب سوتی تو خوبصورت پورے پنکھا پکے سے ہوا جاتی. اور سر اس طرح کی باتیں اس سے کیا اس میں کوئی اوتھینٹسٹی ہے, کوئی اس کی اگر صحیح ہے تو اس کی دلیل. اور دوسری بات سر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روٹیٹ کر رہی ہے چیز, وہ یہ کہ ان کا پسینہ نہیں تھا, ان کا سایہ نہیں, سوری پسینے میں خوشبو تھی اور ان کا سایہ جو تھا وہ نہیں تھا, اس طرح کی بات ہے سر. اور تیسرا سوال میرا یہ, چھوٹے چھوٹے سوال کریے سر, تیسرا سوال یہ کہ تراویح جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے بتا دیا کہ الحمدللہ قرآن ہاتھ میں لے سکتے ہیں سر, اس کے علاوہ بات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز ہمیں آ رہی ہے, جیسے میرے برابر میں کھڑے ہیں اور وہ پڑھ رہی ہیں, تو کیا وہ اس طرح پڑھ سکتی ہیں, کیا سننے کے لیے کی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی حل نہیں سر. اس
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ ابن آمنہ کے بارے میں جو روایات اس طرح مشہور ہو رہی ہیں, مجھے تمام چیزوں کا تو کنفرم فی الحال میں نہیں بتا سکتا ہوں جب تک کہ تمام چیزوں کے دیکھ نہ لوں ان کی پوری جو ہے وہ, لیکن جو صحیح ان میں سے جو جہاں تک مجھے علم ہے, لیکن میں فی الحال پھر بھی کنفرم نہیں ہوں کہ جو صحیح ہے انہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے ان کے لیے ایک نور ہوا تھا جس سے ان کے سامنے جو ہے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے, یہ جو روایت ہے اس میں کچھ صحت ہے، اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ جو ہے قابل جو ہے وہ تحقیق ہیں. جی ہے، باقی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اور مسند احمد میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، مسئلہ کوئی اور ہے لیکن ضمناً وہ بتاتی ہیں کہ دروازے سے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آیا داخل ہوا تو میں پہچان گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو اس سے جو ہے دلیل لی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اور یہ سایہ نہ ثابت کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا مقصد ہے کہ چونکہ وہ نور ہیں اور ان کا نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی. یقیناً یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کچھ ایسے آثار ملتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ تبرک اٹھا لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی، بدبو نہیں تھی، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے یہ معنی لینا کہ اس سے جو ہے کوئی لیکن یہ روایت بھی ذرا قابل تحقیق ہے. میں ان کے بارے میں جو ہے یعنی کچھ ایسے آثار صحابہ سے آتے ہیں. اور یہ جو بات ہے باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا، کچھ ایسے واقعات اور بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی گرتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اس کو بھی بطور تبرک کے جو ہے وہ لینا چاہتے تھے. تو تبرک کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ محدود ہے. تو یہ ہے، باقی یاد رکھیں کہ کوئی بات بھی کہیں بھی پھیلائی جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو جب تک اس کی آگے تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک جو ہے اس بات کو آگے جو ہے وہ نہ پھیلائیں. جزاکم اللہ احسن. جی سر، جنہوں نے ٹیکسٹ میں یہ بتایا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے تھرو سے کافی جو ہے وہ سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے بعد جو ہے اس پروگرام کو جاری رکھا جائے، بس کیسے جاری رکھا جائے یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے. تو ہمارا رمضان کے علاوہ جو ہے کچھ اور پروگرام چلتے ہیں، جیسے کہ حدیث کی کلاس ہوتی ہے یا ہماری گرامر کی کلاس ہوتی ہے، وہ دو کلاسیں تو یقیناً ہوتی ہیں. تفسیر کی کلاس ایک ہماری ریگولر ہو رہی تھی ویکلی طور پہ، لیکن یہ ہے کہ وہ ویکلی طور پہ ایک دن ہوتی تھی، رمضان سے پہلے اسے جو ہے وہ سٹاپ کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ دیکھیں، میں اگر ابھی آپ کے پاس روزانہ آ رہا ہوں تو میں اپنے تمام کاموں کو سٹاپ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے جو کام میں ہوں اس میں بھی کام کر رہا ہوں، بلکہ مجھے اپنے سارے کام جو ہے سٹاپ کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ رات کو میں نے آپ لوگوں کے پاس 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اور جب میں آپ سے فارغ ہوتا ہوں تبھی میرے پاس رات کا 1 بجنے میں جو ہے وہ صرف 10 منٹ باقی ہیں. تو 2 بج جائیں گے اور پھر سحری کے ٹائم تک سونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ تھوڑا سا پڑھیں یا کچھ کریں، سحری کا ٹائم ہو جائے گا اور فجر کے بعد سوئیں گے تو کوئی اور کام ہونا مشکل ہے. تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے. بہرحال ترتیب سے اس طرح چلانا تو رمضان کے بعد مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشچن آنسر کا سیشن ہو سکتا ہے، اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو ہم کوئی ایک ٹائم رکھ سکتے ہیں جس دن جو ہے صرف اور صرف سوال و جواب کا جو ہے نشست ہوا کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر ہر رمضان میں لوگوں کو شوق تو ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد کوئی بھی ایسا ہوتا ہے تو لوگ اس میں پھر وہ اس طرح نہیں آتے ہیں جیسے رمضان میں آ رہے ہیں. ابھی شوق ہو رہا ہے لیکن رمضان کے بعد جب کوئی دن ایسا ہوگا تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں آئے گا. تو ایسی 2-3 لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے اور وہ جو ہیں ان تھوڑا سا کوئی بات کی. اب ایک آدمی نے سارے کام چھوڑ کے آپ لوگوں کے پاس ایک ٹائم دینے کے لیے آئے اور آگے جو ہے وہ 1-2 چیزیں جو ہے وہ ہو اور ایک ٹائم پاس کرنے والی بات ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی باقاعدہ نظم و ضبط کی صورت میں کوئی ایسا ہو سکا ہوا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ذائقہ عطا فرمائے. بس یہی چیزیں کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیں. اگر کوئی سسٹم ایسا کنٹینیوز رکھا جا سکتا ہوا تو میرے لیے خوشی ہوگی. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہو وہ دیا جائے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی چیز ترتیب سے کرنا, اس کے لیے جو ہے کافی چیزیں جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں. ہر چیز کو صرف اور صرف یعنی باتوں سے کر لینا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن ذات سر. کون کون سے دعائیں ہیں نماز کے دوران مانگ سکتے ہیں؟ قرآنی نماز کے دوران جو ہے وردے میں اور رکوع میں کوئی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں قرآنی دعاؤں میں سے. ہاں, التحیات کے بعد, سلام پھیرنے سے پہلے, درود شریف کے بعد, جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں سب کے سب مانگی جا سکتی ہیں. سلام سے پہلے, درود شریف کے بعد, سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وہاں پہ کتنی بھی کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی, مسنون دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو درود شریف پڑھنے کے بعد نماز میں آخری تشہد میں وہاں سے پڑھنے کے بعد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. یا اس آگے پیچھے سے الفاظ سے بھی روایت میں یہ دعا موجود ہے. پرل یہ دعا پڑھنا, چار چیزوں سے پناہ مانگنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یعنی لوگ اکثر ربی جعلنی ربی جعلنی کی دعا کی طرف یعنی دوڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس دعا کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے درود شریف کے بعد. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتخیر من الدعاء ما شاء, جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں جو چاہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ میں سلام سے پہلے کون سی دعا کروں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان کو بھی یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی ما فات من عندک. یہ جو ہے کر سکتے ہیں. درود کے بعد قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں, حدیث کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں, ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں درود شریف کے بعد. لیکن سجدے میں اللہ کے اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. تو قرآن مجید کو ظاہر ہے اگر دعا کے طور پر بھی پڑھیں گے تو بہتر ہے کہ بچا جائے, یہ بچنا بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سجدے میں پڑھنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. جزاکم اللہ احسن. جی, سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی, منع ہے. جی سسٹر, جنہوں نے ہینڈلس کیا پہلے میک پہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
کیا گھنٹوں کا بھی کوئی ہے یا ایک دن کا بھی ہے, یا اتقاف میں رات کا ہونا ضروری ہے؟
یہ تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ٹیکسٹ میں پوچھا گیا تھا, بعض لوگ نماز میں آنکھیں بند کر کے بند کر لیتے ہیں, تو نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے, آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, نماز میں آنکھیں بند کر کے پڑھنا اس کا کچھ سور نہیں ہے, آنکھیں کھول کر جو ہے وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے. جی, اور دوسرا سسٹر جو آپ کا سوال ہے, نمبر ایک تو جمعے والے دن عصر کے بعد انسان ویسے اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادت میں گزار دے وہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس گھڑی میں جو بھی انسان دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کے اس کی دعا مقبول ہوگی, لیکن اس گھڑی میں ایک شرط بتائی گئی ہے کہ وہ انسان نماز میں ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ عصر کے بعد تو نماز ہے ہی نہیں, یعنی اس پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صحابہ کی آپس کی گفتگو ہے. تو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز میں ہوتا ہے. تو جمعے والے دن جو گھڑی ہے اس بارے میں جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک کے ہے, اور مختصر سا ٹائم ہے. اگر انسان اتنے ٹائم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے اور نماز کے انتظار میں, کہ مغرب کی نماز کے انتظار میں پہلے سے وضو کر کے تیاری کر کے بیٹھ جائے, یا کوئی مرد ہے تو مسجد میں چلا جائے اور نماز کے انتظار میں, تو نماز میں ہی شمار ہوگا اس دن کی, یعنی جو ہے وہ اس ٹائم کو تلاش کرنے کے لیے, تو یہ تو جائز ہے. لیکن اس میں یہ کوئی تصور کرنا کہ یہ کوئی اعتکاف ہوتا ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا, یا اس کو اعتکاف کا نام دے کے اس طرح کر کے بیٹھنا, یہ والی چیز اس طرح کر کے کرنا, یہ واللہ عالم اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو خاص اعتکاف عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا اعتکاف ہے اور اس اعتکاف کی نیت سے عورتیں جو ہیں وہ بیٹھتی ہیں, تو ایسا تو کوئی تصور نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان اگر عصر کے بعد جمعے والے دن جو ہے, چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو راجح بات ہے, جی اس ٹائم دعائیں کریں, دروشی پڑھیں, جو مرضی کریں, عبادت میں گزاریں اور دعائیں بھی کریں, درمیان میں عبادت بھی کریں دروشی بھی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا, نہیں نہیں عصر بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ایک صحابی نے کہ میں اپنی دعاؤں میں کتنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروشی پڑھوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, وہ صحابی نے پوچھا کہ اپنی دعاؤں میں سے کتنا حصہ دروشی پڑھوں, تو اس نے فرمایا کہ چوتھا حصہ پڑھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر زیادہ پڑھے تو اور بہتر ہے. اس نے جو ہے وہ آدھا حصہ کہا کہ دعاؤں میں آپ کا دروشی پڑھوں اور آدھی دعا کر لوں, فرمایا ٹھیک ہے اگر اور کرے تو ہے. اس نے تین حصے بتائے, پھر چار حصے بتائے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پورا دعا کی جگہ دروشی بھی پڑھتا رہے تو یہ دروشی تیری تمام دعاؤں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. تو انسان اس میں جو ہے وہ دعائیں بھی پڑھتا رہے, دروشی بھی پڑھتا رہے اور بھی کر سکتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں بہرحال یہ کوئی ایسا مخصوص نہیں ہے کہ اس ٹائم کو آپ اعتکاف کے لیے کہیں, باقی ہے تلاوت بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, تلاوت بھی جائز ہے, لیکن اس ٹائم کو عبادت میں گزارا جائے, لیکن اس کو یہ نہ تصور کیا جائے. جی, اور ویسے بھی جمعہ والے دن دروشی پڑھنے کا جو ہے وہ فضیلت ہے, جو ہے جمعہ والے دن دروشی پڑھنے کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے جو اس کی فضیلت دی ہے, اس لیے اگر دروشی کثرت سے جمعہ دن پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ ٹائم جو ہے جب ہم پڑھتے تھے, جو یاد ہے جب ہم اپنے اساتذہ سے پڑھتے تھے تو ہماری چھٹی جو ختم ہوتی تھی, عموماً جمعرات جمعے کو چھٹی ہوتی تھی, تو ہماری جمعے کے دن عصر کے ٹائم ہماری چھٹی ختم ہو جاتی تھی, اور عصر سے لے کے مغرب تک ہمیں مسجد میں ہی نماز کے انتظار میں گزارنا ہوتا تھا اور وہیں بیٹھنا ہوتا تھا, اور جمعہ اور دن مغرب کے بعد جو ہے پھر کلاس ہوتی تھی. عموماً جو ہم دینی مدارس میں پڑھتے تھے تو جب ہم آخر میں لاسٹ میں پڑھتے تھے تو یہ ہمارے اوپر پابندی تھی کہ جمعہ والے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ اس کو مغرب ہی کے انتظار میں مسجد میں گزاریں تاکہ اس گھڑی کو جو ہے وہ پا لیں. تو ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو اعتکاف کا تصور دینا کہ یہ کوئی اعتکاف ہے یہ ہے ایسا نہیں ہوتا. دوسرا سلسلہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کم از کم کتنے کا ہوتا ہے. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھتے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں نہیں تھی کہ بیت اللہ میں ایک رات جو ہے گزاروں گا اعتکاف کا, ایک رات کا جو اعتکاف کروں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی. تو اب یہ ہے کہ کم از کم جو ہے اتنا ثابت ہے کہ کم از کم ایک دن جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا تو اعتکاف کیا جائے. باقی رہا کہ یہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسجد میں جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر لو, ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہہ لے. اور اعتکاف ہوتا مسجد میں, عورتوں کا گھر میں جو ہوتا ہے وہ کوئی اعتکاف نہیں ہوتا, اس کو اعتکاف نہیں کہا جا سکتا ہے. ویسے جو ہے وہ آپ یعنی عبادت کے لیے بیٹھ جائیں, لیکن عورتوں کا یہ جو تصور ہے کہ گھر میں تنہائی میں الگ سے جو ہم بیٹھتی ہیں یہ اعتکاف ہے, اس کو اعتکاف نہ بولیں. اعتکاف بول دیں گے تو یہ ڈر ہے کہ بدعت نہ بن جائے. ویسے عبادت کے لیے الگ سے بیٹھنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن فارغ ہو کہ ذرا الگ سے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات نے گھروں میں مصلی بنایا ہوتا تھا نماز پڑھنے کی جگہ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ایک عورت نے بلایا تھا کہ میں نے گھر میں ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہے, تو آپ ہمارے گھر میں آئیں اور ہمیں نماز پڑھا دیں. تو وہ یتیم اس کا بچہ تھا, اس کا جو ہے وہ یعنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے کھڑا کیا اور اس کے پیچھے عورت کو کھڑا کیا, تو گھر میں جماعت کرا دی تھی کہ نفل نماز کی. تو گھر میں عموماً عورتوں کے پاس کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی تھی جس میں مصلی جو ہے وہ بنایا جاتا تھا. تو اس انداز سے گھر میں عورت اگر کہیں الگ بیٹھ کے عبادت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو اعتکاف سنت کا یا اعتکاف کا لفظ دینا یہ صحیح نہیں ہوگا. جی دوسرا جو ہے مسجد ہے اور وہاں پہ دیکھیں سسٹر, جب وہ ٹینٹ ہی کیوں نہیں لگایا گیا, لیکن جب اس مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں اور جمعہ بھی ہو رہا ہے تو وہ مسجد کا حکم ہے. اب دیواروں کا نام تو مسجد نہیں ہے نا, دیواروں کا نام مسجد نہیں ہے نا, یا وہ دیواروں کا نام تو نہیں تھی. اصل تو چیز عمل ہے نا, جب وہاں پہ جماعت ہو رہی ہے اور جمعہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس مسجد کا حکم ہے, وہاں تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں یقینا. اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. جی سب بھیا مائک پہ آ سکتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی ٹیکسٹ میں کی ہوئی یہ بات تو میں نہیں دیکھ سکا ہوں, آپ لوگ دوبارہ پیش کر سکتے ہیں, ابھی سے پہلے کا جو بھی ہے ٹیکسٹ میں اس کو دوبارہ پیش کر سکتے ہیں. جی آصف بھیا مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی حس المسلم کتاب ٹھیک ہے, اسے پڑھ سکتے ہیں, اس کی دعائیں جو ہیں ٹھیک ہے حس المسلم. جی جی آصف بھائی.
السلام علیکم شیخ صاحب, اللہ کو بڑی سزا دے, شکریہ آپ نے بڑا وقت دیتے ہمیں. مجھے ایک سوال اپنا نہیں, کسی نے مجھے سوال پوچھا ہے, میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی لیکن وہ آپ کے مجھ سے سننا چاہتے ہیں, تو یہ بتا دیجیے. عشاء کی نمازوں کے اندر رکعتوں کی کیا ترتیب ہے, اور کیا وتر کے بعد لوگ جو مسئلہ سر آپ سے یہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم کی قدرت سے آج جو ٹھنڈی ہوئی, تو کیا آج
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے اسد بھائی؟ آپ کی آواز میرے پاس بریک ہو گئی تھی درمیان میں, اور پہلی بات مجھے تھوڑی سی آئی اور درمیان میں آخری بات بھی آدھی سی آئی ہے. پہلی بات میرا خیال آپ نے پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز کی رکعات کتنی ہیں, یہ بات مجھے آئی ہے. اور پھر دوسرا اتنا سا ورڈ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس میں کچھ میرے پاس آواز شاید میرے پاس کوئی پرابلم آ رہی ہے تو جی آپ پھر سے پوچھ لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. میرے پاس بھی آواز کی پرابلم آ رہی ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہے ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی آپ کی آواز مجھ تک دوبارہ نہیں آئی ہے. میرے شاید میرے پاس کوئی پرابلم ہے, نیٹ میرے پاس لگتا ہے کافی بیزی ہو گیا ہے. میرے خیال میں آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب دوں گا اور پھر جو ہے بات ختم کروں گا. پہلا سوال آپ کا میرے پاس وہ شروع والا ہی ہے, آپ ٹیکسٹ میں کر دیں. پہلا سوال آپ کا عشاء کی نماز کی رکعت کے بارے میں تھا. تو عشاء کی نماز میں, عشاء کی نماز جو ہے اس کی رکعت عشاء کے چار فرض ہیں. نمبر ایک, یہیں سے شروع ہوتی ہے عشاء کی نماز چار فرضوں سے. یہ پہلا پوائنٹ ہے عشاء کی نماز کے شروع ہونے کا. ہاں اگر آپ مسجد میں گئے ہیں اور نماز کا ٹائم باقی ہے تو آپ دو رکعت نفل بطور تحیت المسجد پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میری آواز بھی پہنچ رہی ہے, پلیز بتا دیجئے. میری آواز, مجھے بھی شک ہو رہا ہے شاید میری آواز نمبر ایک ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ہے عشاء کے چار فرض ہیں. اس کے بعد دو سنتیں ہیں عشاء کی, یہ ہیں عشاء کی نماز اور بس. چار فرض دو سنتیں بس. جسے عشاء کی نماز کہا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بڑی جزا دے, شکریہ آپ کے وقت دینے کا.
جی میری ابھی آواز پہنچ رہی, میرا خیال ہے کہ آصف بھائی کی آواز ابھی مجھے آنے لگی تھی تو بھر میرے بھی آواز آ رہی ہے تو میری آواز پہنچتی انشاءاللہ. تو یہ ہے عشاء کی نماز, چار فرض اور دو سنتیں بس. جو وتر ہے یہ عشاء کی نماز کا جز نہیں ہے. یہ جو ہے وہ جز نہیں ہے. پہلے میں صحیح آپ کو بتاتا ہوں پھر پہ. یہ نماز کا جز نہیں ہے, یہ بلکہ الگ سے ایک نماز ہے. رات کی نمازوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. آپ عشاء کے فوراً بعد سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک وتر کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. کم از کم ایک رکعت ہے, زیادہ سے زیادہ نو وتر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ ہے عشاء کے وتر. اور یہ جو فجر یعنی عشاء کے فرضوں سے پہلے چار سنتیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یا فجر عشاء کے دو سنتوں کے بعد دو نفل, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وتروں کے بعد دو نفل, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ اس وتروں کے بعد, وہ وتر ہی کا ایک سمجھ لیں چیز ہوتی ہے, اس کی ایک روایت موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ وتر کا جز سمجھا جائے گا, نہ یہ ہے کہ اس کا تعلق کوئی نماز سے ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ہے عشاء کی نماز. نو وتر میں آٹھ تہجد نہیں, وہ اس کو آپ مسلسل وتر بھی پڑھ سکتے. دیکھیں میرے بھائی, یہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے میرے بھائی. تہجد کا مطلب ہے رات کو نماز کا پڑھنا, ٹھیک ہے, رات کے قیام کا نام ہے. اب اگر آپ رات کو نو وتر بھی پڑھ لیتے ہیں تو تہجد کی نماز اس میں ہو گئی ہے. اگر رات کو آپ نو وتر بھی پڑھ لیتے ہیں تو تہجد کی نماز اس میں ہو گئی ہے. یعنی تو نو وتر بھی پڑھ لیں تو خود بخود. اب یہ نہیں ہے کہ اب لازمی آٹھ رکعت الگ سے تہجد کی پڑھیں اور پھر اس میں نو وتر الگ سے پڑھیں. اگر نو وتر پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے تو تہجد کی نماز اس میں ہو گئی ہے، امید کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ہے آپ کا پہلا سوال. دوسرا سوال جو تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی آگ کچھ دن تک روشن رہی تھی یا فوراً بجھ گئی تھی. لیکن یہ کوئی ایسی تو نہیں ہے بات کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہو، بس یہ روایات ہیں، یہ ایک ہسٹری کی ہے کہ بہت بڑی جو ہے وہ آگ روشن کی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں جو ہے وہ ڈالا گیا تھا اور بہت دنوں تک، ایک مہینے تک جو ہے وہ آگ روشن رہی تھی. اس طرح کر کے جو ہے یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں پہ یہ تھوڑا سا مکمل طور پہ 100% صحیح ہیں یا 100% ضعیف ہیں یہ کہنا جو ہے تھوڑا مشکل ہے. جی سسٹر یا بھائی، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کا اجر دے. آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ تنہائی میں بھی جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ ضرور کیا کریں. سر ارادہ دو رکعت اینڈ دو رکعت ون وتر. جی ایسا دو رکعت ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگے سے ایک ہفتہ بعد نکلے تھے آگ سے. جی اس طرح کی کافی ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ واللہ عالم اس پہ کسی پہ تھوڑا سا یہ فائنل کر دینا مشکل ہے. ایک ہفتے کی بات بھی موجود ہے اور ایک مہینے کی بات بھی موجود ہے، دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی حجاز اعجاز بھائی آپ کو میرے بعد آنا ہوگا اور جلدی سے مائک لیں، آپ کا سوال یہ آخری سوال ہے.
السلام علیکم. جی سر آج ہی کے ٹاپک کے جو سوال چل رہے تھے انہیں کی مناسبت سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 12 رکعتیں ثابت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو اکثر سامعین نے آج کے سوال پوچھا ہے ان کی تعداد کے بارے میں پوچھا ہے. آپ فرض نمازوں سے الگ دیجیے گا، فرائض سے
جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ اعجاز بھائی ایسے ہے کہ میرے پاس لگتا ہے کوئی انٹرنیٹ کی پرابلم ہے، آواز سب کی رک رہی ہے، تو میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جواب کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں جو 12 رکعتیں فرضوں کے علاوہ پڑھتے تھے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ایک دن میں 12 رکعتیں مطلب فرضوں کے علاوہ پڑھی ہیں اس کے لیے روزانہ جنت میں گھر جو ہے وہ بنا دیا جائے گا. آواز میری پہنچ رہی ہے تو بتا دیجئے. جی اور یہ جو جس میں دو رکعتیں سنتیں فجر کی ہیں اور دو دو کر کے 4 سنتیں ظہر سے پہلے ہیں، 2 سنتیں ظہر کے بعد ہیں، 2 سنتیں عصر کے بعد ہیں اور 2 سنتیں عشاء کے فرضوں کے بعد ہیں، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے جو انسان روزانہ پڑھتا ہے اس کے لیے جو ہے جنت میں جو ہے ایک گھر جو ہے وہ بنا دیا جائے گا. امید ہے لوگوں تک یہ بات جو ہے وہ پہنچ گیا. اور جمعہ میں بھی سیم یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے کم از کم دو رکھتے ہیں, اور جمعے کی نماز کے بعد دو بھی ثابت ہیں اور چار بھی ثابت ہیں, لیکن دو دو کر کے. لیکن جمعے کے بعد دو بھی پڑھنا اور چار بھی پڑھنا یہ نہیں ہے. عصر کے بعد کوئی ایسی نماز نہیں ہے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ظہر کی بعد والی دو سنتیں رہ گئی تھیں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد پڑھی تھیں, جس سے یہ لگتا ہے کہ انسان کی کوئی نماز بھی اگر قضا ہو گئی ہو تو وہ انسان اس کے بعد جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد میں نے نہیں کہا ہے, دو رکھتے یعنی فجر سے پہلے, چار دو دو کر کے زہر کے پہلے, دو زہر کے بعد, اور دو رکھتے مغرب کے بعد, اور دو رکھتے عشاء کے بعد. باقی ایک اور نفل میں آتی ہیں باتیں, دو چیزیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر کے فرضوں سے پہلے چار رکھتے پڑھ لیتا ہے. تو یہ دعا ہے, اگر کوئی انسان اس کو کر لے تو یقیناً زیادہ بہتر ہوگا. اسی طرح جو ہے مغرب کے فرضوں سے پہلے دو نفل ہیں, اگر کوئی وہ بھی پڑھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پڑھا کرتے تھے. لیکن جو لازم ہیں وہ وہی ہیں جو آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں, کہ یعنی بارہ رکھتے جو وہ بتائی گئی ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان تمام باتوں پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.